بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunnah.com.
مفتی اعظم مظہر العلوم سہارنپور کی لکھی ہے، جو فوٹو اسٹیٹ کے ساتھ ہے، کیا حج پہ کام کرنا کہاں سے ٹھیک ہے؟ آپ برائے مہربانی وضاحت کریں. یہ کتاب سنا کیا ہے؟ سنا کی مکہ سے بھی 25 ریال کی ملتی ہے. کیا فقہ حنفی میں یہ کام درست ہے؟ کیا یہ کتاب لکھنے والا بھی تو مفتی اعظم ہے؟ تو اس پر نظر مارنا ذرا. اچھا، کتاب جو ہے اس میں چند سطروں پر نشانات لگائے ہوئے ہیں. عنوان ہے کتاب معلم الحجاج افسی، صفحہ 234. اس میں عنوان ہے جمع وغیرہ کرنا. لکھتے ہیں، مسئلہ شہوت سے عورت یا کسی لڑکے کا بوسہ لیا یا لپٹایا یا ہاتھ لگایا یا صحبت قبل اور دبر کے علاوہ کسی اور جگہ کی یا شرمگاہ سے شرمگاہ ملائی تو دم واجب ہوگا، انذار ہو یا نہ ہو اور حج فاسد نہ ہوگا. یہ ایک مسئلہ لکھا ہے. اس کے بعد پھر مسئلہ لکھا ہے، اگر عورت کی طرف سے شہوت سے دیکھا یا دل میں تصور کیا اور انزال ہو گیا یا احترام ہو گیا تو کچھ لازم نہ ہوگا لیکن غسل واجب ہوگا. اس کے بعد پھر مسئلہ لکھا ہے کہ ہاتھ سے منی نکالی یا جانور سے جمع کیا یا مردہ عورت سے یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جو قابل شہوت نہیں ہے جمع کیا تو اگر انزال ہو گیا تو دم واجب ہے، ورنہ کچھ واجب نہ ہوگا اور حج بھی فاسد نہ ہوگا. اس کے بعد پھر مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آدمی سے قبل یا دبر میں جمع کیا اور حشفا غائب ہو گیا، سونے کی حالت میں ہو یا جاگنے کی، اور خوشی سے ہو یا زبردستی سے، عذر سے ہو یا بلا عذر سے، قصدن ہو یا بھول کر، انزال ہو یا نہ ہو، اور وقوف عرفہ سے پہلے یہ فعل کیا تو حج فاسد ہو گیا اور دم واجب ہو گیا. اگر عورت اور مرد دونوں محرم تھے تو دونوں پر ایک ایک دم واجب، دونوں محرم تھے تو دونوں پر ایک ایک دم واجب ہوگا اور بکری کافی ہوگی اور باقی افعال حج کے مثل حج صحیح کے ادا کرنے ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا ہے تو میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جن مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے یا جس مذہب میں یہ فتویٰ ہے اس کے لوگوں سے یہ مسئلہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں کہاں سے حاصل کیں اور اس کا کیا ثبوت ہے اور شریعت میں اس قسم کا تماشا کہاں تک آپ لوگ جائز اور درست سمجھتے ہیں، اور اگر یہی بات ہے تو پھر حج کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اگر وہاں پہنچ کر کے بھی اگر یہی سب کام کرنے کرانے ہوں تو حج کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ایک دوسرا سوال ہے، محترم جناب شیخ صاحب، یہ حج والا پرچہ میرے کو کسی نے دیا ہے اور کہا کہ لوگ عرفات میں تقسیم کرتے تھے، کیا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں؟ مثلا پیدل حج کا ثواب 700 نیکیاں لکھی جائیں گی، ہر نیکی 1 لاکھ کے برابر، پھر 7 کروڑ کے برابر. حضرت آدم علیہ السلام نے واقعی پیدل 40 حج ادا کیے جو ہندوستان سے کیے. 3. حضرت ابو عبداللہ 97 حج پیدل کیے. یہ ابو عبداللہ کون ہے؟ یہ پرچہ ساتھ ہے، خود پڑھیں اور جواب بھی دیں، واقعی ثواب اتنا ہے. اب پرچہ تو بہت کافی لمبا ہے، دیکھیے تقریباً اتنا لمبا ہے، یعنی 2 صفحے ہیں، تو اگر 2 صفحے پڑھے جائیں تو اس میں تو کافی وقت لگے گا. لیکن پرچے میں جو بات لکھی گئی ہے کہ پیدل حج کا ثواب 700 نیکیاں اور ہر نیکی 1 لاکھ کی، اس طریقے سے 7 کروڑ ہو گئے، تو کیا ایسا ثواب پیدل حج کرنے کا ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت پیدل چل رہی تھی اور اس کو 2 آدمی ٹیک کر کے لے جا رہے تھے. ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ ایک آدمی پیدل چل رہا تھا اور اس کو اس کے 2 لڑکے یا 2 قریبی ٹیک کر کے دائیں بائیں ٹیکے ہوئے تھے اور پاؤں گھسٹتا ہوا چل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیوں ایسے پیدل چل رہا ہے؟ تو کہا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ پیدل حج کرے گا. تو کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس سے کہو کہ سوار ہو جائے اور حج کو جائے. عورت جو پیدل چل رہی تھی اس کے بارے میں خود اس کے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئے کہ ہماری بہن نے پیدل حج کرنے کی نیت مانی ہے, منت مانی ہے, نظر مانی ہے, اور وہ پیدل چل رہی ہے اور تھک گئی ہے, کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یفعل بشقائے اخت کا شیء, اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس تمہاری بہن کی اس بدبختی سے کوئی تعلق نہیں. پیدل چلنے کی جو اس نے نظر مانی اور پیدل چل رہی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہن کی اس بدبختی سے کوئی تعلق نہیں, اس سے کہو کہ سوار ہو جائے اور جا کر کے حج کرے. چنانچہ انہوں نے اپنی بہن کو سوار کیا اور مکہ لے کر کے حج کرنے کے لیے آئے. تو جو آدمی پیدل حج کے لیے آنے کی زحمت گوارا کرتا ہے, اس حالت میں اس کے لیے سواری سے آنے کی گنجائش ہے, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بدبختی, خواہ مخواہ کی محنت جس کا کوئی فائدہ کوئی اجر نہیں ہے, ایک قسم کی بدبختی ہے کہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بدبختی بنایا, اور ہمارے بزرگوں نے اس پر 7 کروڑ نیکیاں فراہم کر دی. تو ظاہر بات ہے کہ ان حضرات کو کوئی ایسی نبوت مل گئی تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی. اس کے علاوہ اور کیا کہا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں بتایا, بلکہ اس کو بدبختی کہا, اور ان لوگوں نے اس پر 7 کروڑ یا 70 کروڑ نیکیاں اگر عطا کر دی ہیں تو اس پر اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو اجر دیتا ہے یا تو اس کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی تھی اس کے علاوہ ان لوگوں کوئی اور نبوت مل گئی اور اس کے ذریعے سے انہوں نے معلوم کر لیا کہ صاحب اس پر اتنا اور اتنا اجر و ثواب ہے. دوسری بات جو پوچھی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے واقعی 40 حج ادا کیے جو ہندوستان سے تھے, تو یہ تو بالکل غیب کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں جتنی بات اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی وہ تو صحیح ہیں, اس کے علاوہ باقی جتنی باتیں کہی جاتی ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے کہ وہ صحیح ہیں کہ صحیح نہیں ہیں, بلکہ بیشتر باتیں ایسی ہیں جن کو صحیح ماننا بالکل عقلی طور سے بھی ناقابل تسلیم ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے, لنکا میں اتارے گئے, یا جدہ میں اتارے گئے, یا دنیا کے کسی اور حصے میں اتارے گئے, یہ بات کسی بھی صحیح روایت اور کسی بھی صحیح طریق سے معروف یا ثابت نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں جن لوگوں نے یہ بات روایت کی ہے کہ وہ ہندوستان میں اتارے گئے, ان لوگوں نے ایک بات اور بھی روایت کی ہے, اس کو بھی ذرا سن لیجیے تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب قصے کتنے دلچسپ ہیں. لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ اتنے لمبے تھے کہ ان کا سر آسمان سے رگڑ کھاتا تھا. ہاں, آسمان سے رگڑ کھاتا تھا, اور اس کی وجہ سے وہ گنجے ہو گئے تھے, ان کے سر کے بال جھڑ گئے تھے. ہاں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا قد چھوٹا کر دیا تو 60 ہاتھ کے باقی رہ گئے. اب یہ کتنی لطیف بات کہی گئی ہے, جو لوگ اس طرح کے لطیفے پیش کر سکتے ہیں, اگر انہوں نے یہ لطیفہ پیش کیا ہے کہ ہندوستان سے وہ 40 حج کے لیے آئے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ان لوگوں نے ایک اور بھی لطیفہ پیش کیا ہے کہ وہ لنکا سے خانہ کعبہ تک چل کر کے آئے تو صرف 40 قدم, 40 قدم میں لنکا سے کعبہ تک آ گئے تھے. اگر 40 قدم سے قدم میں لنکا سے کعبہ تک آ سکتے ہوں تو 40 حج کرنا کون سی مشکل بات ہے. تب تو انہوں نے کوتاہی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 سال کی زندگی دی تھی اور صرف 40 حج کیا. ظاہر بات ہے کہ 1000 حج بھی کرنا چاہیے تھا, جتنی زندگی تھی اتنا حج کرنا چاہیے تھا. تو قصہ گڑھنے والے ایسی ایسی باتیں گڑھتے ہیں کہ جو بالکل صریح طور سے غلط ہوتی ہیں, اور جس کو پڑھ کر کے یا سن کر کے آدمی سوائے ہنسنے کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. تو یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا 40 حج بتایا گیا ہے, اس میں تو ان کی توہین کر دی گئی ہے, لہذا اس کو تسلیم کرنا ٹھیک نہیں ہے. اچھا ایک تیسرا سوال ہے کہ حضرت ابو عبداللہ نے 97 حج پیدل کیے. بھائی 97 حج اگر پیدل کیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, انہوں نے 97 دفعہ وہ چیز حاصل کی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبختی قرار دیا ہے. 97 مرتبہ انہوں نے بدبختی اختیار کی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. چلو ایسے لوگوں کا حوالہ دینا فضول ہے اور اس سے کوئی عبرت پکڑنا یہ بھی فضول ہے, فضول در فضول ہے. اس کے بعد اچھا یہ لکھا کہ پرچہ خود پڑھیں ہاں جواب بھی دیں, تو میرے خیال میں پرچہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کی چیزیں بانٹتے ہیں تقسیم کرتے ہیں وہ خود بھی جاہل ہیں اور لوگوں کو بھی اپنی جہالت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں, جو ایک غلط قسم کا کام ہے اور اس سے مسلمان کو بہرحال بچنا چاہیے.
یقول السائل یوم عرفہ کا روزہ, کیا روزہ اسی دن رکھنا چاہیے جس دن عرفات کے میدان میں حاجی پہنچتے ہیں, یا دنیا میں جہاں جہاں نو ذوالحجہ کا دن ہے کیا حدیث میں تاریخ یا دن کا تعین ہے؟
نو ذوالحجہ کو روزہ رکھنا ہے, ظاہر بات ہے کہ جس جگہ جو رویت معتبر ہے اس جگہ اسی دن کو رکھا جائے گا. اصل میں چاند کی جو رویت ہے اور اس کے حساب سے دن اور رات کی جو تعین ہوتی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے سلسلے میں اکثر لوگ جانتے نہیں اور اس لیے مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیے سائنسدانوں نے اس سلسلے میں محنت کرتے کرتے کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑا ہے, اور یہ محنت آج کل نہیں ہوئی ہے بلکہ مسلمانوں نے کی ہے اور مسلمان اس حد کو پہنچے ہیں. اس سلسلے میں کیا ہے کہ چاند جب کہیں طلوع ہوتا افق پر تو اس کے مشرق میں کچھ دور تک اس کے رویت کی ایک حد ہوتی ہے جہاں سے کہ اس چاند کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے, اور اس کے بعد مشرق کے جو علاقے ہیں وہاں سے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے. اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھی کہ مکہ جو ہے وہ حد رویت میں داخل ہو, جدہ حد رویت میں داخل ہو اور طائف حد رویت میں داخل نہ ہو. طائف جو ہے وہ حد رویت میں داخل نہ ہو, مکہ اور جدہ حد رویت میں داخل ہو, یہ بات ہے ممکن ہے. تو ایسی صورت میں جبکہ طائف سے چاند دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے اور جدہ میں چاند دیکھا جا رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ جدہ میں جس وقت چاند دیکھا گیا اس وقت یہاں کا اسلامی مہینہ شروع ہو گیا, اور طائف میں نہیں دیکھا گیا تو اسلامی مہینہ نہیں شروع ہوگا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں اگر ایک دن چاند دیکھ لیا گیا, مثال کے طور پر آج چاند دیکھ لیا گیا, تو کل دنیا کے ہر حصے میں چاند دیکھا جانا بالکل لازمی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آج یہاں پر چاند دیکھا جائے اور کل دنیا کے کسی حصے میں چاند نہ دیکھا جائے, یہ بالکل ناممکن سی چیز ہے اور بالکل غلط سی چیز ہے. تو 24 گھنٹے, اصل میں 24 گھنٹے دن رات کا مجموعہ ہوتا ہے, لہذا پوری دنیا میں رویت کے اندر 24 گھنٹے کا فرق پڑ سکتا ہے. اگر آج جدہ میں چاند دیکھا گیا اور طائف میں چاند دیکھا جانا ممکن نہیں ہے, تو یہاں سے 24 گھنٹے بعد طائف کا مہینہ شروع ہوگا. تو ایسی صورت میں آپ کا سوال کیا تھا کہ عرفات کا روزہ کس دن رکھنا چاہیے, تو ظاہر بات ہے کہ جس دن جہاں پر 9ویں تاریخ پڑتی ہے اسی دن وہاں عرفات کا روزہ رکھنا چاہیے, اس لیے کہ عرفات کی تاریخ کا دن وہاں کے لیے وہی ہے, یا عرفات کے کا جو دن ہے اس کا آخری امتداد پیچھے والوں کے لیے وہی ہے جس دن کی وہاں 9 تاریخ پڑ رہی ہے.
اسی نسبت سے سوال ہے یقول السائل, سوم یوم عرفہ کا لفظ حدیث میں ہے, سوم یوم عرفہ
جی, تو یوم عرفہ 9ویں تاریخ کو کہتے ہیں,
یعنی الفاظ ہے.
ہاں
جزاکم اللہ خیر. یقول السائل, جناب شیخ صاحب, حالت احرام سے نکلنے کے لیے کس قدر بال کٹوانے یا تراشنے ضروری ہیں؟ جو لوگ مروہ پہاڑی پر چاند بال کٹواتے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طریقے جن صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے ان لوگوں سے یہی ثابت ہے کہ پورے سر کا بال یا تو ترشواتے تھے یا کٹواتے تھے, لہذا یہی طریقہ مسنون ہے. اس کے علاوہ باقی جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے, لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب کے نقطہ نظر سے اس کو اختیار کیا ہے. مثال کے طور پر شافعیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سر کے بال کے مسح کا جو حکم دیا ہے, تو اگر کوئی ایک بال یا 3 بال, اس میں اختلاف ہے, ایک بال یا 3 بال کا مسح کر لے تو مسا کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ پورا ہو گیا. اب چونکہ وہ ایک بال یا تین بال کے مسا سے مسا کے حکم کو پورا مانتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کوئی شخص ایک بال یا تین بال کاٹ لے تو سر کے بال کاٹنے کا جو حکم ہے وہ بھی پورا ہو گیا. حنفیہ کہتے ہیں کہ سر کے ایک چوتھائی حصے کا مسا کرنا ضروری ہے, چوتھائی حصے کا مسا کر لے تو مسا کا حکم پورا ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ چوتھائی حصے کا بال اگر کاٹ لے تو کاٹنے کا جو حکم بال کا وہ بھی پورا ہو گیا. اس طریقے سے ان لوگوں نے اجتہادات کیے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہمارے سامنے ہے اس طریقے کے ہوتے ہوئے لوگوں کے اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے بال سر کا بال احرام کے بعد پورا کٹوایا ہے.
جزاکم اللہ خیر. ہم درخواست پیش کریں گے حضرت شیخ احمد علی ہمیں کہ جواب مختصر رہے تاکہ زیادہ سوالوں کے جواب لوگ اس سے مستفید ہو سکے. یقول اکسائل دلیل سے واضح کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب وحی آتی تھی تو جبریل علیہ السلام آگے آگے پڑھتے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھتے جاتے تھے. اس سے دقت پیش آتی تھی کہ اس پر ادھر پڑھیں بھی اور سنیں بھی, حتی جبریل سے سنیں بھی اور خود پڑھیں بھی اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش بھی کریں. اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ, آپ اپنی زبان کو جلدی کے لیے حرکت نہ دیں. ان علینا جمعہ قرآن ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں, یعنی آپ کو حفظ کرا دیں, اور یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دیں. گویا حفظ کرانا اور پڑھوانا یہ دونوں ہمارے ذمہ ہیں. ثم ان علینا بیانہ, اللہ تعالیٰ اسی پر معاملے کو ختم نہیں کرتا, فرماتا کہ پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا بیان. جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا, جس کو آپ کے سینے میں جمع کرایا اور جس کو آپ کی زبان سے جاری کرایا, اس قرآن کا بیان یعنی اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. تو قرآن کی جو وضاحت اور تفسیر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں اپنا آدھا دین باطل کر دوں گا اور آدھے دین کو باقی رکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے قیامت تک کے لیے, اس لیے جب وہ دین ہے تو بھی محفوظ ہے.
جزاکم اللہ خیر. یقول السائل کیا چیزوں کو قسطوں پر خریداری کی جا سکتی ہے؟
چیزوں کی قسطوں پر خریداری اس شرط کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی قسط کی ادائیگی میں کچھ تقدیم و تاخیر ہوئی تو اس پر کسی قسم کا سود عائد نہیں کیا جائے گا.
جزاکم اللہ خیر. اگر ولی امر یا قید کے چہرے پر سنت والی داری یا بالکل داری نہیں تو پھر کیا اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟
اگر وہ بھری بات کا حکم دیتا ہے یعنی شریعت کے مطابق حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی, اور شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لا اطاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت درست نہیں ہے.
جزاکم اللہ خیر. یقول السائل کیا اناج اس نیت سے خریدا جا سکتا ہے کہ مہنگا ہونے پر بیچ دوں, جیسا کہ عام طور پر خرید کر سٹور کا لیا جاتا ہے, سیزر گزرنے کے بعد بیچا جاتا ہے؟
یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کنز کے اندر آتا ہے, احتکار کے اندر آتا ہے, اور لا یحتکر الا خاطی, احتکار وہی آدمی کرے گا جو کہ خطا کار ہو.
یقول السائل میں ایک ٹریلر ڈرائیور ہوں, جدہ سے دمام اور دمام سے جدہ آتا جاتا ہوں, کیا میں اپنے سفر کے دوران صلاۃ قصر پڑھ سکتا ہوں اور دو نمازیں اکٹھی قصر کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ السائل محمد خلیل.
یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں جمع اور قصر کی جو اجازت دی ہے, آپ حالت سفر میں ہیں تو جمع اور قصر کر سکتے ہیں, اس میں کسی قسم کی حرج کی بات نہیں ہے. آج کل بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ مستقل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں اور برابر اسی میں مشغول رہتے ہیں. انہوں نے حضرت شیخ ابن باز سے فتویٰ پوچھا تھا تو شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا کہ ایسا آدمی بھی جمع اور قصر کرے گا, اس لیے کہ جب تک بھی وہ سفر کر رہا ہے بہرحال مسافر ہے.
رحم اللہ خیر. یقول السائل کسی جماعت یا تنظیم سے وابستہ ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کا ٹائٹل یا لیبل لگا لینا اگرچہ فرداً اس کا اسلام کہیں کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ رسول یا صحابہ خود کسی طرف منسوب کرتے تھے، ذرا دلائل سے سمجھا دیجیے.
دیکھیے، اصل میں احزاب اور جماعتیں جو اس امت کے اندر بننی شروع ہوئی ہیں تو اس کا سب سے پہلا کام یا سب سے پہلی جماعت یا حزب جو قائم ہوئی تھی وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی تھی، یعنی منافقین کی ایک پارٹی تھی جس نے امت کے اندر اپنی ایک الگ پارٹی بنا رکھی تھی اور اس کا ایک دفتر قائم کیا تھا جس کا نام مسجد رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد ضرار کہا اور اس کو اٹھا دینے کا حکم دیا اور اس پر ان کی ملامت بھی کی. اس کے بعد پھر دوسری اور تیسری پارٹیاں جو قائم ہوئی اس امت کے اندر ان کو رافضی اور خارجی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس امت کے اندر خروج کیا اور رجز کیا اور امت کے اندر ٹکڑے پیدا کیے. اس کے بعد کچھ اور پارٹیاں قائم ہونا شروع ہوئیں جو علم کلام کی طرف منسوب ہو کر کے معتزلہ اور جہمیہ اور فلاں اور فلاں کے نام سے مشہور ہوئے. لیکن جب بدعت زیادہ پھیل گئی تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو کہ صحیح سنت کے طریقے پہ تھے انہیں کو ایک پارٹی سمجھ لیا گیا، یعنی جس پر اصل مسلمان تھے، جمہور تھے، اسی کو ایک پارٹی سمجھ لیا گیا. یہ سمجھ کی غلطی ہے. اس موقع پر آپ کو جماعت اور فرقے کا مختصر لفظ میں آپ کو معنی سمجھ بتا دیتا ہوں. کسی ایک معاملے پر جو لوگ جمع ہو جائیں ان کو جماعت کہا جاتا ہے، اور اس جمع سے جو لوگ الگ ہو جائیں ان کو فرقہ کہا جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول جو بات لے کر کے آئے تھے اسی کو اختیار کرنا مسلمان پر واجب ہے. اس پر جو لوگ جمع ہیں وہ جماعت ہیں، اور اس طریقے سے جن لوگوں نے علیحدگی اختیار کی ہے وہ فرقہ ہے، اس لیے کہ وہ اس سے پھوٹ کر کے نکل گئے. یہ مختصر سی بات ہے.
جزاکم اللہ خیر. یقول السائل،
رہ گیا معاملہ تنظیم کے ساتھ وابستہ ہونے کا، تو اگر اس قسم کی جماعت جو کہ اللہ اس کے رسول کے فکر مجتمع ہے اس نے اپنا کوئی نظام بنایا یا تنظیم بنائی تو اس کے ساتھ متفق ہونا اور اس کے ساتھ ہونا یہ تو ضرورت اور تقاضا ہے، وقت کی ضرورت اس کا تقاضا کہ آدمی اس کے ساتھ ہو. لیکن جو لوگ اس طریقے سے پھوٹ کر کے فرقہ بن گئے ہیں، انہوں نے اپنی تنظیم بنائی ہے، اس سے الگ رہنا یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے اور اس سے الگ رہنا چاہیے.
جزاکم اللہ خیر. یقول صاحب، آدم اور ان کی اولاد یا جن وغیرہ جو یوم قیامت تک پیدا ہوگی، کیا اللہ نے آسمان، زمین اور جنت دوزخ صرف آدم اور ان کی اولاد کے لیے بنائی ہے یا اللہ کی کوئی اور مخلوق بھی یہ تمام چیزیں اس کے لیے ہیں؟
دیکھیے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے فائدے اور اس کے ضرورت کے لیے مسخر کی گئی ہیں، لیکن انسان ان چیزوں کے لیے مسخر نہیں کیا گیا ہے اور انسان ان چیزوں کے سلسلے میں مطلوب نہیں ہے. پھر وہ چیزیں کس کے لیے مطلوب ہیں یہ بات ہی واضح نہیں کی گئی ہے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، اقبال نے جو کہا تھا، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ روشنی آپ کے لیے ہے لیکن آپ اس روشنی کے لیے نہیں ہیں. آپ مر جائیں تب بھی روشنی ایسی قائم رہے گی، زندہ رہے تب بھی روشنی ایسی قائم رہے گی. روشنی اس لیے کہ آپ فائدہ اٹھا لیں، اتنی حد تک تو آپ کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد اور اس کے ضرورت و مصارف کیا ہے یہ آپ سے غیب میں رکھے گئے ہیں. البتہ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ آسمان و زمین میں سب کچھ انسان اور جن ہی نہیں ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اس پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے کیا کیا جنود ہیں اس کا کسی کو پتا نہیں ہے، لہذا اس پر کوئی خاص آرائی نہیں کی جا سکتی.
جزاکم اللہ خیر. یقول السید، مولوی صاحب، آپ نے خلفاء راشدین میں علی کا نام نہیں لیا جو افضل البشر بعد الانبیاء میں سے ہے. علی کی وفات کہاں ہوئی اور ان کی قبر کی کیفیت کیا ہے، ذرا بتائیے.
اصل میں نے یہ بتا دیا کہ حجاج آتے ہیں تو کس قسم کے لوگوں کی قبروں کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جو قبریں حجاج دیکھتے ہیں ان میں حضرت علی کی قبر تو نہیں ہے، تو میں ان کا نام کہاں سے لیتا؟ میں خلفاء راشدین کو نہیں گنا رہا تھا، میں افضل صحابہ جو کہ مکہ یا مدینہ میں مدفون ہیں ان کا تذکرہ کر رہا تھا. حضرت علی کوفہ میں وفات پا گئے اور جتنے شیعہ تھے سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، چند لوگوں نے لے جا کر کے ان کو قبر میں دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد اس کو برابر کر دیا. بعد میں جا کر کے لوگوں نے ان کی قبر کھودی تو اس میں لاش ان کی نہیں ملی. اب وہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ بھی نہیں جانتا ہے.
جزاکم اللہ خیر. یقول السائل لیس منا من لم یتغن بالقرآن, ہم قرآن کو کیسے پڑھیں؟ کیا نبی یا ہر جن نبی یا جن پر کتاب نازل ہوئی, کیا ہر نبی یا ہر جن پر کتاب نازل ہوئی؟ اس کا پڑھنا عام نعتوں سے مختلف تھا. نمبر دو, کیا قرآن کی تلاوت کے جیسا کہ حدیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال بھی پڑھے؟
قرآن کی تلاوت کے لیے آپ کے پاس جو نغمے والا لہجہ ہے اس کے مطابق پڑھیے, اور اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو توفیق دی ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا نغمہ یا لہجہ جو ہے ایک خاص قسم کا ہوتا ہے, اور یہ نغمہ اور لہجہ وہ آدمی بھی اختیار کرتا ہے جس کے پاس نغمہ اور لہجہ بالکل نہیں ہے. یعنی اگر اسے کوئی شعر پڑھنا ہو تو نغمے سے نہیں پڑھ سکتا, وہ بھی پڑھتا ہے. تو فطری طور سے جہاں تک توفیق ہو سکتی ہے اس میں آپ نغمہ اور لہجہ اختیار کیجئے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کی جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے, لیکن جو چیز انسان کی قدرت اور اختیار کے دائرے سے باہر ہے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے, اس کے لیے وہ معذور مان کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. قرآن مجید شروع میں سات لغات میں پڑھا جا رہا تھا. سات لغات میں پڑھنے کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ مختلف قبائل اپنے اپنے لہجوں میں پڑھتے تھے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ حذیل سے تھے, تو وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو کبھی یہ نہیں پڑھتے تھے حتی حین, وہ حتی حین نہیں پڑھتے تھے, وہ عتی حین پڑھتے تھے, یعنی ہے کی جگہ پر عین نکالتے تھے. مدینے میں قرآن لکھا جا رہا تھا تو جھگڑا پڑ گیا, حتی یاد ایک متابوت فی سکینت من ربکم, جو انصاری تھے لکھنے والے حضرت سعید بن ثابت, انہوں نے کہا کہ حتی یاد ایک متابوت, حتی یاد ایک متابوت فی سکینت من ربکم. جھگڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا, انہوں نے پوچھا قریش کی زبان کیا ہے؟ کہا قریش کی زبان میں تابوت بولتے ہیں. تو کہا کہ وہی لکھو جو قریش کی زبان ہے, اس لیے کہ قرآن نازل ہوا قریش کی زبان میں, اس کے بعد سات لغتوں میں اس کو پڑھنے کی اجازت دی گئی. اب آج کل مثال کے طور پر بعض بعض ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں ہندوستان میں. اب جب سے ہندوؤں کی حکومت آئی ہے الفاظ کوئی ستر بگاڑ رکھا ہے کہ وہ بیچارے تو جیم پڑھ سکتے ہیں, زے اور زال اور دو اور داد یہ الفاظ وہ پڑھ ہی نہیں سکتے, ہر جگہ وہ جیم ہی پڑھیں گے, غیر المغجوب علیہم ولا الضالین. ہاں بہت سی جگہ کے لوگ ایسے ہیں کہ اس کے سوا کچھ نہیں پڑھ سکتے. اب ظاہر بات ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوا اس کو آپ سورہ فاتحہ سکھائیں گے اور اس کے لیے پڑھنی ضروری ہے تو کیا کریں گے؟ جب تک وہ معذور ہے اور صحیح تلفظ نہیں ادا کر سکتا ہے تب تک جو قریبی غلط تلفظ ہے اسی کو ادا کرے مگر وہ پڑھے.
اس نے جب 2000 ڈال دیے کہ حج بدل کر آؤ, تو میں نے حج بدل کیا اور قربانی وغیرہ بھی نہیں کی, یعنی مکمل 2000 روپے مجھے بچ گیا, کیا اس طرح یہ جائز ہے اور حج ہو گیا یا نہیں؟
اب آپ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ لے لیجئے, کوئی حرج کی بات تو غالباً نہیں ہے. اگر اس نے آپ کو پیسہ دیا ہے حج بدل کا خرچ تو اس کے لینے میں حرج تو غالباً نہیں ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک نیک کام ہے اور ایک ایسی جگہ سے آپ کر رہے ہیں جہاں سے کہ کوئی خاص خرچہ نہیں ہے, تو جتنا خرچ ہے صرف اتنا خرچے لینا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ حج کے جو اعمال ہیں ان کی تکمیل بھی کرنی ضروری ہے, یعنی اگر حج کے اندر قربانی کا معاملہ بھی آتا ہے تو اس کی طرف سے قربانی بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ قربانی کا پیسہ بھی اپنے جیب میں رکھیں اور اپنا سارا عمل یا ساری نیکی جو ہے اس کے لیے قربان کر دیں.
جزاکم اللہ خیر.
اگر حج قران یا حج بدل تمتع کیا ہے تو ایسی صورت میں قربانی ضروری تھی, لہذا قربانی بھی ہونی چاہیے.
جزاکم اللہ خیر. یقول السائل کیا قرآن کی تلاوت کے جیسا احادیث اور صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی پڑھنے ضروری ہیں؟
نہیں, یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ قرآن کا جو نغمہ ہے وہ ان سے مختلف ہونا چاہیے تاکہ اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہو.
جزاکم اللہ خیر. یقول السائل کیا جدہ میں رہنے والے کے لیے طواف قدوم اور طواف وداع ضروری ہے؟
جی ہاں, طواف قدوم تو مسنون ہے, لہذا جدے والوں کے لیے بھی مسنون ہے. طواف وداع ضروری ہے, جدے والوں کے لیے بھی ضروری ہے.
جزاک اللہ خیر. یقول حسین فقہ حنفی میں ہے اگر عرفات میں امام صاحب خطبہ سنائی نہ دے تو خیمہ میں علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے.